ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم برادران الإسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات اور آپ کی ذات وبرکات سے متعلق ان کی درشات سعادت نال کیے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا بھی سعادت ہے اور آپ کا ذکر مبارک سننا بھی سعادت ہے. دنیا کی بھی سعادت اور آخرت کی بھی سعادت, اور سعادت کے ساتھ برکتیں بھی ہیں اس میں, رحمتیں بھی ہیں اس میں, کیونکہ سعادت میں تو یہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. یہ بات آج کی جا رہی تھی گزشتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بابرکت کی دو جہتیں ہیں, دو رخ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا ظاہری رخ جو ہے وہ ظہور اشیاء کا ہے. جو کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شعاؤں سے کائنات بنائی. اتنا آپ کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا, پھر اس کے چار حصے کیے, اور پھر ان چار حصوں سے کائنات کی تخلیق ہوئی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک آپ کے نور مبارک کی برکت یہ ہے کہ اس نور کی برکت سے ظہور ہوا اور وجود ہوا تمام اشیاء کا. اللہ نے وجود دیا, اللہ پاک قادر ہے, وہ قدرت والے ہیں, وہ جس کو چاہے جس مرتبے کا بنائے, وہ جیسے چاہے بنائے. اس لیے ایک اس کا یہ ظہور ظاہری برکت ظاہری ہے کہ ہم انہیں کی برکت سے مخلوقات کو وجود ملا ہے. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر, اور کتنا قلبی اور گہرا اور روحانی مانوی علاقہ ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ایک اس کی مانوی برکت ہے, اس کی مانوی برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا ایمان اور معرفت اور اعمال صالحہ کی دولت. اور یہ نور کی باطنی برکت کہلاتی ہے. جس انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی اس باطنی برکت کا حصہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. تو باطنی برکت سے جنت کی نعمتیں وابستہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کی جو مانوی برکتیں ہیں اور جو باطنی اندرونی برکتیں ہیں اس سے اس کا تعلق ہے جنت سے, اور جو ان کے برکتوں سے محروم رہا اس کا تعلق ہے جہنم سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مانوی برکتیں ہیں یعنی ایمان اور اعمال اور معرفت الٰہیہ, اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بیان کیا جائے گا. ایک تو اس وجہ سے کہ وہ مانوی برکتوں کا ظہور بعد میں ہوتا ہے اور آدمی ادھار پہ نظر کم رکھتا ہے, دیکھا جائے گا. دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں کے سامنے مشاہدے بھی نہیں ہے تو ان سے ظہور ہوتا ہے, آدمی ان کو بھولا رہتا ہے. اور تیسرے اس وجہ سے بھی کہ جو یہ مانوی برکتیں ہیں یہ غیر محدود ہیں, لیکن جو لمٹ بھی ہے کہ جب آدمی کو اس کا حصہ ملے گا, اس لیے جس کو بھی ایمان ملا معرفت ملی ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نہیں ملی, تو جس کو بھی اس کا حصہ ملے گا اس کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اصل توجہ جس بات پر دینی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو واسطہ ہے, جس کو آپ کی معرفت حاصل ہوئی, جس نے آپ پر ایمان لے آیا اور گواہی بھی آپ کی رسالت کی, تو وہ اس پہلو پہ زیادہ دھیان دے. یہ ہے قابل توجہ چیز بہت زیادہ. اس لیے کہ جو ظاہری نعمتیں ہیں وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن صرف ظاہری وجود کا یا دنیا کی نعمتوں کا مل جانا پوری طرح برکت نہیں بنتی اور پوری طرح نعمت نہیں بنتی اگر آخرت میں خدا نخواستہ محرومی ہو گئی تو. اور دنیا کی بے شمار قومیں ساری انسانیت جو ہے وہ حضور کے پہلے والے حصے سے مستفید ہوئی ہو رہی تھی، لیکن جب آخرت میں محروم ہوں گے تو اس سے کیا فائدہ انہوں نے اٹھایا؟ نقصان اٹھایا، فائدے کی قدر نہیں کی، نعمت کی قدر نہیں کی. تو اس لیے مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ اس پہلو کو جاننے کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا پہلو ہے جس کو معنوی برکتیں کہا جاتا ہے آپ کی، ان پر توجہ دی جائے، اور وہ برکت حاصل ہوتی ہے آپ کی اتباع سے اور آپ کی اطاعت سے. اور جب تک آپ کی اتباع اور اطاعت سیکھی نہ جائے، مشق نہ کی جائے اس کی، اس وقت تک آپ کے ساتھ میں جو تعلق ہوتا ہے وہ سرسری ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا. وجائے تم داول محبت کے علاوہ ولا کی لاقہ کلام گن آئی، محبت کا دعویٰ جائز ہے لیکن بزرگ فرماتے ہیں لیکن منافق کا کلام چھپا نہیں رہ سکتا ہے. کون اپنے دعوے میں منافق ہے اور کون اپنے دعوے میں مخلص ہے. عبداللہ ابن مبارک کا مشہور شعر ہے، تاثر رسول اب آج لطف کی مبا ہوں آدھا لاؤں لیکن جو آج بدری ہو. رسول کی معصیت میں بھی مبتلا ہے، سنتوں کی مخالفت کی بھی عادت بنائی ہوئی ہے اور محبت کا بھی اظہار کرتے ہو. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم یہ بہت ہی عجیب چیز ہے جو تم نے کی. ایک طرف ایک بات بول رہے ہیں، ایک طرف ایک کام کر رہے ہیں. تاثر رسول وان تکون کی مبا ہوں آدھا لاؤں لیکن جو آج بدری ہو. لوکان حکم کا سادن یا اپات ہو، اگر تم محبت میں سچے ہوتے تو سرندر ہو جاتے، اپنی نہ چلاتے، کیونکہ محبت میں اپنی چلانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے آدمی. جو محبت کا غلبہ ہوتا ہے پھر آدمی اپنے نہیں چلا پاتا، جس سے محبت ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے. اس پر جان قربان، اس پر عزت قربان، اس پر مال قربان، اس پر خواہشات قربان، اس پر مرضی قربان. اب جب یہ چیزیں کسی کی محبت میں قربان ہوں گی تو کہاں آدمی اپنی مرضی سے ڈالے گا؟ صرف دو چیزیں کرنے کی ہوتی ہے کہ میری مرضی کیا ہے میرے محبوب کی، اور وہ اس مرضی کو اپلائی کیسے کروں گی. یہ دو فکر آدمی پہ لگ جاتی ہے. اور جب تک اپنی مرضی کو مقدم کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی عادتوں کو، تو مطلب یہ ہوا کہ اس محبت کی کوئی فنیشنگ نہیں ملے گی، اس میں کوئی فنیشنگ کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ہیرا ہوتا تو ہے لیکن جب تک اس کی فنیشنگ نہیں ہوتی، اس کے سنار کے پاس لا کے صحیح نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس میں وہ شاہی نہیں آتی، وہ اپنی قیمت دیتا نہیں دوں. ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہوگی. تاکہ فصو لگان تک اس کی روپا ہوں آگا لاؤں گی پیار بدری ہوں لوکا نہ ہوں تو سادگن لاتا کروں. اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو بات مانتے ہوں گی. ان میں محب والی میں یقین کو موتی ہوں، اس لیے کہ محب جو ہے وہ آدمی محب ہوتا ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانا کرتا ہے. اسی لیے یہ ضرور بات ہے کہ جب ربیع الاول کے مہینہ آتا ہے یا اور ایسے مواقع آتے ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے شمائل خصائل فضائل بیان کرتے ہیں، آپ کے کمالات کمالات علمی اور عملی کا ذکر کیا جاتا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے عظمت بڑھتی ہے، اس میں ایک شوق ابھرتا ہے آپ سے تعلق کا، وہ بھی ہوتے رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اس میں اصل اطاعت ہے. جب اطاعت اصل ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ پھر وہ اطاعت جو ہے پھر حضور کے ذکر مبارک میں اور آپ کی محبت کے اظہار میں بھی مقدم ہے. یہ پہلو میں آدمی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اصل اطاعت پہلی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی رعایت کرنا، آپ کے ارشادات کی رعایت کرنا ہر چیز میں ضروری ہے، حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بھی ضروری ہے. آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا کہ جو احسان اللہ پاک کا ہمارے اوپر ہے اور یہ جو نعمت ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا کوئی جلسہ کریں گے، اس کے لیے کوئی یادین کریں گے، تو اس میں بھی ان سب چیزوں کا احترام ضروری ہے. اسی لیے ان سارے کاموں کے اندر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے، اور اس میں پھر علماء کرام کی جو تحدیدات لمٹس ہیں ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے. کیونکہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم محبت میں ایسا کریں، لیکن جن سے محبت ہے انہیں کا بھی تو یہ حکم ہے، انہیں کا تو یہ حکم ہے نا، اور کامیابی ہماری اسی میں تو ہوگی. اسی لیے آج میں مختصر بعض ایسی باتوں کو ذکر کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیے جانے والے کاموں میں بے اعتدالی کی ہیں اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات میرے دوستوں اس سلسلے میں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو باضابطہ منانے کی عید کے طور پر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. ایک نزاکت ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ چیز اپنی حیثیت سے بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی حکمت و مصلحت کے اعتبار سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ڈسپلن رکھتے ہیں وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے. ایک موٹی مثال اس کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بہت بڑے تھے, کوئی کمپیئر ہی نہیں سمجھ لیجیے, خانہ کعبہ سے اور بیت اللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بڑا ہے, لیکن حج جو ہے وہ بیت اللہ کا رکھا ہوا ہے, طواف جو ہے وہ بیت اللہ کا رکھا ہوا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نہیں, آپ کے روضے کا رکھا ہوا نہیں. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کعبہ اس وجہ سے بڑھ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر تو فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا بیت اللہ کے توڑنے سے بھی زیادہ بھاری ہے. ان کے پاس تو ایک عام مسلمان کا دل بھی بیت اللہ سے بھاری ہے, سرکار تو سرکار مگر حکم اپنا ہی نہیں ہوتا. وہ جو برما کی حکمت و مسئلہ سے مقابلے کا بات, جیسے بیت اللہ مقدس ہے ایسے بیت المقدس بھی مقدس ہے, نام ہی اس کا بیت المقدس ہے, مگر حج جو ہے بیت اللہ کا رکھا گیا ہے, بیت المقدس کا نہیں رکھا گیا ہے. اب یہ تھوڑی کہیں گے آپ کہ نہیں, کہ بیت اللہ بھی مقدس ہے, بیت المقدس بھی مقدس ہے, تو چاہے اس کا حج کر لو, چاہے اس کا حج کر لو, چاہے اس کی وزٹ کر لو, چاہے اس کی وزٹ کر لو, چاہے جا جا کے طواف کر لو, چاہے ایسا نہیں ہو. یہ بات اس کے خلاف ہے اور اللہ پاک کی منشے کے خلاف ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ ہمارے لیے رمضان کی عید سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, بقر عید سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہے, مگر حکم اپنا نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم نے پابند ہے اس بات کی, چاہے ہماری مرضی ہے کہ اللہ پاک ایسا کر دیتے کہ ہماری اصلی عید اسی کو بنا دیتے, اگر اللہ نے کسی حکمت سے نہیں بنایا تو اللہ اپنی باتوں کو زیادہ جانتے ہیں. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی رمضان شریف کی عید سے بھی اسے کم ہے کیا, بکری کے لیے تو ہم سارے آپ تو بچے تقریبا کائنات, آپ کی خوشی کے مبارک سے تو سارے کائنات اسی دن آئے گی, آپ ہی کی برکت سے ساروں کو جنت ملے گی, آپ ہی سے دور رہنے کے نتیجے میں جان میں جائے گا ان کا, یہ صحیح ہے. مگر یہ ہے کہ اس کا قدیمہ الگ ہے, کچھ ہونے کی زیادہ تھے پوری, لیکن یہ کہ بعد آپ کا کپڑے پہننا, اچھی چیزیں پکانا, لوگوں کو دعوت دینا, ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, روشنیاں کرنا, یہ منانے کی شکل ہے. یہ کیا بنے گا, یہ ایک شیپ بن جائے گا مذہب کا, ایک پارٹ بن جائے گا مذہب کا, اور مذہب میں کسی نئے پارٹ کے اضافے کی گنجائش نہیں. یہ ہے علماء کی اصل جو تکلیف ہے, اس میں جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایڈ نہیں کر سکتے ایز اے مذہب کسی چیز کو, کیونکہ یہ مذہبی رنگ اختیار ضرور کرے گا, کیونکہ اس کی نسبت بالکل صحیح ہے, کسی اور چیز سے ہوتی تو مذہبی رنگ چاہے اختیار کرتا نہ کرتا, لیکن سرکار کے ہونے کی وجہ سے تو مذہبی رنگ ہونا ہی ہونا ہے, اور ہم نہیں کر سکتے اس میں کام. اس وجہ سے اس موقع پر جو اعمال انجام کیے جاتے ہیں اس میں علماء کرام سے رجوع ہونا ضروری ہے, پوچھنا ضروری ہے کہ بھائی اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بعض مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا ذکر ہوتا ہے, بہت برکت کی چیز ہے, کبھی کبھی اتفاقاً آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر جس میں اس کتاب میں پڑھ لیں, خود سے پڑھ لیں, کر کے اگر آپ مل کے بیٹھ جائیں, کبھی دوست احباب آ کے بھی بیٹھ جائیں, تو ہم درسوں میں یہی کرتے ہیں, ابھی ہم وہی کر رہے ہیں الحمد للہ, تو کئی دنوں سے تو میں اسی موضوع پر ہوں, تو یہ بہت برکت کی چیز ہے. علماء نے مگر اس میں فرمایا کہ اس میں رسوم کی قید مدد کی جائے, ارے سارے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہونے کا فلسفہ ایک دوسری چیز ہے. میں بتائیے رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے, وہ یہ تھا کہ بعض بزرگ بیٹھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر تھا, جب آپ کے کمالات کا ذکر ہوا تو محبت میں وجد آ گیا ہے بزرگ کو. وجد ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو آدمی کے اختیار سے باہر ہوتی ہے, آدمی پہ غلبہ سا ہو جاتا ہے کیفیت کا, اس وجد میں وہ کھڑے ہو گئے, محبت کے رنگے میں وہ کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہو گئے تو ان کے اس غلبے کی رعایت کو اور ان کو ڈسٹرب نہیں کرنے کے لیے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے. اس کو لوگوں نے سرحد بنا لیا ایسا کرنا چاہیے, یہ بات نہیں ہے. اصل قصہ یہ ہے کہ آج بھی یہی مسئلہ ہے, اگر کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک چل رہا ہو اور وہاں کسی واقعی آدمی کو واقعی غلبہ آ جائے آپ کی محبت کا, اور غلبے سے مراد یہ نہیں کہ جذبہ آ گیا, غلبے سے مراد یہ کہ آدمی اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور اس کو وجد کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں, اس وجد میں وہ آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا, تو اس کی اس کیفیت میں مدد کرنے کے لیے, تاکہ جتنی دیر بھی رہے محنت ہے اللہ پاک کی, حضور کی محبت میں کوئی آدمی وجد میں آ جائے تو پتہ نہیں ہے نا مولا کا, تو اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو وہ یہ سمجھیے کہ کمپنی لینے کے لیے تم بھی کھڑے ہو جاؤ, کوئی حرج کی بات نہیں. آج بھی منع نہیں ہے وہ, لیکن اس شکل میں منع نہیں ہے, جس شکل میں تھے وہ مسجد میں آئی تھی, لیکن ہم لوگوں کے یہاں یہ سلسلہ چلا اس کے اندر شکلیں بہت بدل گئی,
بلکہ اس میں عقیدے خراب ہو گئے. یہاں تک بات آ گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مجلس میں, جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ لا سکنا الگ چیز ہے, لانا الگ چیز ہے. اس کی کیا دلیل ہے لاتے ہیں لوگ ہے ہی نہیں قرآن حدیث. اب یہ آپ میں اتنا پاور ہے کہ آ سکتے نہیں آ سکتے, اس میں کوئی کلام نہیں, یقیناً آپ آ سکتے. اس لیے آپ آ سکتے ہیں تو آتے ہوں گے, یہ محتاج ضرور ہے. اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ ذکر ہو رہا ہے تو آپ آتے ہیں, دوسری جگہ نہیں ہو رہا تو نہیں آتا. بیان ہو رہا ہے جمعہ کا, اس میں حضور کی سیرت کا ذکر ہو رہا, کہ اس کا کیا ضرورت ہے کہ یہاں نہیں آتے. سی جان کیوں نہیں کھڑے ہوتے, کھڑے کھڑے ہوتے بیان تو ایسا ہوتا نہیں. زندگی میں اس قسم کی کہیں پابندیاں لگائی جاتی ہیں, کام خراب ہو جاتا ہے پورا. یہ تصدیق کے خلاف ہوگا. اس وجہ سے وہ جو بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کا اگر گزر ہوا آپ کی روح مبارک یہاں تشریف لیا ہے, یہ ایک پاسبلٹی نہیں. اور اس پاسبلٹی کی وجہ سے احکام لاگو نہیں ہوتا, اس کے دماغ میں نہیں رکھا جا سکتا ہے آئیں گے لہٰذا کھڑے رہو, کیونکہ پھر اس کا عقیدہ خراب ہوتا. اسی سے عقیدہ وجود میں آ گیا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا. حالانکہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ حضور کے بارے میں رکھنے کو نہیں بننا جائے. شرشت میں آپ کا عالم ہونا اور سب سے زیادہ عالم ہونا, آپ کا بزرگ ہونا اور سب سے زیادہ بزرگ ہونا, آپ کا محبوب الہی ہونا اور سب سے زیادہ محبوب ہونا, اور آپ کے مرتبے کا سب سے بڑا ہونا, یہ سب مسلم ہے. لیکن جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کی صفت, جو سرکار کی صفت ہے وہ سرکار کی صفت. اس سلسلے میں ایک بات اور ہوتی ہے, وہ یہ کہ مشاعرے ہوتے ہیں, آنکھیں پڑی جاتی ہیں, منقبت ہوتی ہے, بیانات میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں, اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مشاعرہ کرنے کی اجازت ہے, نعتیں لکھنے کی اجازت ہے, نعتیں پڑھنے کی اجازت ہے, اشعار کہنے کی بھی اجازت ہے, منقول کلام کریں آپ یا منصور کریں, نظر میں بولیں یا نظر میں بولیں, اس کی اجازت ہے. بہت بے شمار بزرگوں کے اشعار موجود ہیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں حضور کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت فرمائی ہے, کتابوں میں روضہ کے اندر موجود بھی ہے. اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعری تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باضابطہ منبر پر ان کو بٹھاتے تھے, جہاں سے آپ خطبہ دیا کرتے تھے کہ تم اشعار کرو. یہ اشعار وہ مجاہدین کی تاریخ میں اسلام کے کمالات میں دشمنوں کا جواب دینے میں بھی فرماتے ہیں, حضور کی شان میں بھی فرماتے. تو اس کی تو اجازت ہے, مگر مضامین میں اور دوسرے طریقے کار میں احتیاط کرنا پڑتا ہے. وہ کیا مضامین میں خاص بات یہ ہے کہ حضور کے کمال کو بیان کرتے ہوئے ایک تو اللہ کے حضور سے نہیں ملانا ہے, دوسرے کسی پیغمبر کی بھی کمی نہیں کرنا ہے. دوسروں کے ساتھ ایک الگ بات ہے, پیغمبروں کا نام بڑا کمال دیا, اللہ کے منتخب ہوتے ہیں, اور ہر پیغمبر کی پیغمبر کمال درجے کی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کسی پیغمبر کی تنقید ہو جائے. بڑا آسمان چہارو مسیح بیمار تبسم تو برائے علاج درکارت, مطلب کتنی بڑی پیر کی ہے. شاید یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان چہاروں پہ عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں, اور آپ کی مسکراہٹ کا انتظار ہے ان کو, کہ آپ مسکرائیں گے تو ان کو شفا مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں شفا ہے, یہ ایک مضمون ہے اپنی جگہ. آپ ہنسے تو بھی بیماروں کا علاج ہے, بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق جانثار ہیں, اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کو تڑپتے ہیں, اگر وہ دیکھیں اور دیکھ کے مسکرائیں تو کتنے دن کی تسلی کا سمجھ نہیں ہے وہ. لیکن اس کو یوں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. جب ایک تو آسمان چاروں پہ علاج کرنے کے واسطے لے جائیں, بھائی آسمان چاروں پہ علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا میں ہے بیماری اور علاج, آسمانوں میں کوئی علاج بیماری کا سلسلہ نہیں ہے. اور دوسرے ایسا کی شامل کتنی ڈرتی ہو رہی ہے کہ وہ بیمار ہے اور آپ کے تبسم کے امیدوار اور منتظر ہیں کہ آپ کا علاج ہو جائے. یہ شاید نے ایک مضمون لمبی مضمون میں یہ بات یہ مضمون بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کروں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات بیان کرنے کے واسطے مجھے لکھنا پڑے گا, لکھنے کے واسطے مجھے روشنائی چاہیے, اور روشنائی مجھے کسی مقدس چیز میں بنانی پڑے گی, تو مجھے دیبہ یعقوب چاہیے. دیبہ یعقوب کا خرل, یعنی یعقوب علیہ السلام روتے 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 جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف میں حضرت حضرت عیسیٰ یوسف علیہ السلام کی محبت پہ روئے اور نابینا ہو گئے, تو شاید یہ مضمون کو ملانا چاہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب کے فراق و محبت کے جو آنسو ہیں وہ میرے لیے روشنائی کا کام کریں گے, اور میں اپنی روشنائی حضور کے اوصاف بیان کرنے کے لیے اس میں تیار کرنا چاہتا ہوں. حضور کی شان کو ایسے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی نبی کی شان میں تنقید ہو جائے. موسیٰ کا وہ شرف بیت تجلیہ صفات تو ذات بے نظری در تبسمی اور کما قال شاعر. شاعر یہ کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلی سے بے مش ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو اللہ کی ذات کی تجلی سے بھی ہوش میں مسکرانے لگے. رحمان فرما کے لیے بہت نامناسب بات ہے، نامناسب انداز ہے یہ ناد کا، بے ادبی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام. اور بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بے ادبی میں ہم اپنی جس ممنوع کی تعریف کر رہے سمجھے ان کی اور تنقید ہو جاتی ہے. اصل قصہ یہ علماء نے فرمایا کہ اس کا تاثر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی صفاتی ہوئی تھی ذاتی نہیں تھی، اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج میں تجلی صفاتی نہیں فرمائی تھی ذاتی فرمائی. یہ خود محتاج ہے ثبوت. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا کیا باتیں کی، اللہ نے ان سے کیا کیا باتیں کی. انہوں نے فرمایا کہ اکرو کرا جنا کہ پسر دباب باں بلبل سے لطف بلبل سے شمول سبا سے کر. فرمایا کہ باغ باں کو یہ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ان دونوں کی ملاقات کے بعد میں، چیزیں سوچے کہ بلبل نے کیا کہا، گل نے کیا سنا، سبا نے کیا کیا، یہ ہمارے حوصلے نہیں ہے، یہ ان کی باتیں، یہ سیکرٹ چیزیں تھیں. بعض بزرگوں پر کش ہوا بہت سی چیزوں کا، جو ہندی میں پیارا بھی رحمتہ اللہ علیہ کا کش یہ ہے کہ 90,000 باتیں اللہ پاک سے اس موقع پر ہوئی. بھائی ہمارا کش تو دن ہے، کوئی صحیح دن تو ہے نہیں، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس معاملے میں. اب یہ جو تقابل ہے، یہ تقابل بے ادبی ہے. اس کو مکمل کر دوں. علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو معراج دوسری دنیا، اگر کسی اور نبی کے ساتھ اللہ پاک معراج کا معاملہ فرماتے نہیں فرمایا، لیکن اگر فرماتے تو ان کے ساتھ میں بھی وہ ضرور کیا ہوگی. اور دنیا میں موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہوئی تھی اللہ پاک کی، اگر کسی اور بندی ہوتی تو ان کا بھی وہی معاملہ ہوتا، کیونکہ عالم ناسوت میں تحمل کم ہوتا ہے. یہ دنیا عالم ناسوت ہے جہاں تحمل کم ہوگا، وہ عالم آخرت ہے وہاں برداشت زیادہ ہوگی. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے حدیث میں. اب اگر کوئی یہودی کوئی آدمی اس طرح بیان کرے حضور کے کمال کو جس پر حضرت موسیٰ کا بے ہوش ہونا اور حضور کا بے ہوش نہ ہونا یہ بتائے، وہ الٹا ہم پر یہ اعتراض کر دے کہ بھائی ہمارے پیغمبر تو سفات تجلی پہ بے ہوش ہوئے، تمہارے پیغمبر تو خالی فرشتے کو دیکھ کے بے ہوش ہوئے، کیا جواب دیں گے بھائی؟ کیونکہ بات ہی ہم نے غلط کی، سرے سے بات کی تبدیل غلط، بات ہی غلط ہے، تو اعتراض کب پہ آئے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ تجلی یہ عالم ناسوت میں جو تجلی ہوگی اس کے حکام الگ ہیں، عالم ملکوت میں جو تجلی ہوگی اس کے حکام الگ ہیں. تو ایک قاعدہ اس میں یہ ہے کہ نہ تو پیغمبروں سے ایسا تقابل کیا جائے کہ دوسرے کی تنقید ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے حضور ان سے کم ہے یا ان کے برابر ہیں. یہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ حضور کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بھی ہے کہ انبیاء پر مجھ کو فضیلت مت بیان کرو اپنی طرف سے. علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اپنی رائے سے مت بیان کرو، کیونکہ جب تم اپنی رائے سے کرو گے تو تم بیلنس نہیں کر سکو گے. ہاں جو فضیلت میں نے خود بیان کی اللہ پاک کی وحی کے ذریعے سے وہ تم بیان کرو. آپ نے فرمایا کہ اللہ سید ابن آدم، میں بھی سید ابن آدم ہوں، مجھے اللہ پاک نے شفاعت کبرا عطا فرمائی، لورا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، سب ساری مخلوق سارے انبیاء، ایسی بہت سی فضیلتیں ہیں جو سرکار نے خود بیان فرمائی وحی الٰہی کے ذریعے سے. یہ مطلب ہے کہ اپنی طرف سے جب کرنے کو جائیں گے تو یہ گڑبڑ ہوگی. تو جیسے انبیاء کے ساتھ میں تقابل نہیں کرنا ہے، ایسے اشعار کے اندر اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہ ہو، کوئی فساد عقیدے کی بات نہ ہو. آپ کے کمالات بغیر اس کے بھی اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی بیان کرے تو محبت میں سرشار ہو جائے. باقی کرتا ہوں، بہت ہی منٹ زیادہ ہوں گے.